بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اسوفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم کتاب گلزار اردو لازمی حصہ دوم بارہویں جماعت کے لیے کا پارٹ فور ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسوفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. گلاب کو رئیس کی بات کا اعتبار ہی نہیں آیا. وہ خیرو کے پاس گیا اور جب اس کی نظر گھوڑے پر پڑی تو وہ بھی مایوس ہو گیا. گھوڑا واقعی بیکار ہو چکا تھا. دائیں ٹانگ سے وہ لنگڑا بھی رہا تھا. اپنے پرانے مالک کو دیکھ کر گھوڑے نے سر اوپر اٹھایا اور اپنے مخصوص انداز سے ہننایا بھی. گلاب نے دوڑ کر اپنے دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن کے گرد ڈال دیے اور اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ دیے. اس کے ساتھ ہی فرتے محبت سے اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. پھر اس نے بڑی محبت سے پکھی کا منہ پکڑ کر اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈھال کر بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا, پکھی میرے بیٹے, یہ کیا حال ہو گیا ہے؟ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ خیرو نے دور چارپائی پر بیٹھے بیٹھے جواب دیا. گھوڑا پورے ایک مہینے یوں ہی کھڑا رہا, اس وجہ سے خراب ہو گیا. پھر جب ٹانگے میں باندھا تو دائیں ٹانگ سے لنگڑانے لگا. یہ سن کر گلاب نے گھوڑے کی گردن سے ہاتھ اٹھائے اور خیرو کی طرف گھور کر دیکھنے لگا. اس وقت اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے. خیرو, میں تجھ سے اس ظلم کا بدلہ ضرور لوں گا. گلاب خیرو کے گھر سے سیدھا رئیس کے پاس پہنچا. رئیس, یہ گھوڑا گاڑی میں خریدوں گا. چند معتبر لوگوں کے سامنے قیمت مقرر کی گئی اور گلاب گھوڑا گاڑی لے کر اپنے گھر آ گیا. پکھی گلاب کے گھر کیا آیا جیسے عید ہو گئی. چھوٹی زلیخا دوڑ کر گھوڑے کے پیر سے لپٹ گئی. گلاب نے اسے اٹھا کر گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھا دیا. اس نے باپ سے پوچھا, بابا, ہمارا پکھی اتنا دبلا کیوں ہو گیا؟ باپ نے نفرت سے کہا, بیٹا, خیرو پاپی ہے نا, اس نے پکھی کو بہت مارا ہے. بابا, خیرو پاپی کو اللہ گناہ دے گا, اللہ اسے عذاب دے گا. ہاں بیٹا, خیرو پاپی کو بہت گناہ ملے گا. بے زبانوں کو مارنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. خدا خیرو کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اتنے دنوں بعد اس رات پکھی کو پہلی مرتبہ اتنی محبت سے دانہ پانی ملا, ہرا چارہ نصیب ہوا. گلاب دیر تک اس کے بدن پر کھریرا کرتا رہا اور زلیخا بار بار باپ سے پوچھتی رہی کہ خدا خیرو کو اس کی سزا دے گا یا نہیں. سونے سے پہلے وہ یہی بات سوچتی رہی. دوسرے دن جب گلاب گھوڑا گاڑی لے کر اسٹیشن جا رہا تھا تو زلیخا نے ضد کی, بابا میں بھی چلوں گی. اس کا باپ اس کو بٹھا کر اڈے تک لایا. جب تک سواری نہیں ملی وہ بیٹھی رہی اور گلاب دوسرے تانگے والوں سے باتیں کرتا رہا. کچھ دیر بعد دور سے خیرو اپنا تانگا لاتا ہوا نظر آیا. اس کے تانگے میں کمزور سا گھوڑا تھا جسے وہ بے دردی سے مار رہا تھا. زلیخا کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو وہ اپنے تانگے سے اتر کر اس کی طرف دوڑی. وہ تیر کی طرح خیرو کے تانگے کی طرف جا رہی تھی. گلاب دوستوں کے پاس سے اٹھ کر بیٹی کی طرف دوڑا, مبادہ کہیں وہ تانگے کے نیچے نہ آ جائے. جب زلیخا خیرو کے تانگے کے بالکل قریب پہنچی تو غصے سے اس کا منہ سرخ تھا. دونوں مٹھیاں بھیچی ہوئی تھیں. اس نے اپنی دونوں آستینوں کو چڑھا کر چیخ کر کہا, خیرو تانگے والے, خبردار جو تو نے گھوڑے کو مارا. بے زبانوں کو مارنا بڑا گناہ ہے. تم نے ہمارے پکھی کو بے گناہ مارا تھا, اس کا گناہ تم پر ضرور پڑے گا. خدا تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا. زلیخا کی غصے سے بھیچی ہوئی مٹھیاں, چڑھی ہوئی آستین اور اس کے نہایت جوشیلے الفاظ خیرو کو یوں لگے جیسے کسی نے دن سے اس پر گولی کا فائر کر دیا. سارے تانگے والوں نے نہایت نفرت اور حقارت سے خیرو کی طرف دیکھا. خیرو خوف اور ندامت سے جیسے لرز رہا تھا. اس کے چہرے پہ جیسے ہلدی کا رنگ پت گیا تھا. اس نے گردن نیچے جھکا لی. اگر زمین پھٹ جاتی تو وہ اس میں سما جاتا. یہ دیکھ کر گلاب نے زلیخا کو گود میں اٹھایا اور اسے پیار کرتے ہوئے فاتحانہ انداز سے خیرو کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اس سے زلیخا نے بدلہ لے لیا ہو. ترقی پسند ادب مشق. سوال نمبر ایک, گلاب تانگے والا کس کا تانگا کرائے پر چلاتا تھا؟ دو, گلاب تانگے والے کے گھوڑے میں کیا خوبیاں تھیں؟ تین, گلاب نے اپنے گھوڑے کا نام کیا رکھا تھا؟ چار, پکھی میں کیا کیا عادتیں تھیں؟ پانچ, خیرو کی کون کون سی بری عادتوں کی وجہ سے رئیس نے خیرو کے بجائے گلاب کو اپنا تانگا دیا تھا؟ چھ, رئیس نے دوبارہ خیرو کو اپنا تانگا کیوں دیا؟ سات, خیرو نے پکھی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آٹھ, گلاب نے دوبارہ پکھی کو دیکھا تو کیا کہا؟ نو, خیرو کو کمزور گھوڑے پر ظلم کرتے دیکھ کر زلیخا نے کیا کہا؟ دس, زلیخا کی باتیں سن کر خیرو کی کیا حالت ہو گئی؟ گیارہ, اس افسانے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اب آپ ذیل کے جملوں کو غور سے دیکھیے. الف, لڑکے نے روٹی کھائی. بے, लड़कों ने पानी लिया। जिम, लड़की ने केले खाए। दाल, लड़कियों ने खरबूजा खरीदा। मुंदरजा बाला जुमलों पर गौर करने से ये नतीजा अखज होता है कि फ़ेल मोतदी वाले जुमलों में अगर फ़ाल के साथ हरफ फ़ाली यानी ने इस्तेमाल हुआ है तो फिर अदद व जिन्स के अतबार से फ़ेल फ़ाल के साथ नहीं बल्कि माफूल के साथ मुताबिकत रखेगा। 12. अब आप 5 ऐसे फ़ेल मोतदी वाले जुमले लिखिए जिनमें फ़ेल अपने माफूल से मुताबिकत रखता हो। ख़त। जब कई लफ्ज़ किसी लफ्ज़ की तशरी और तबादले में लिखे जाएं तो ख़त लगाए जाते हैं। ख़त का मतलब छोटे छोटे डैश होता है, मसलन घर के सब अफराद, फिर ख़त, छोटे छोटे बारीक डैश, और फिर छोटे बड़े, मर्द औरत, मेज़बान और मेहमान। ख़त सब मिलाकर 15 थे। आराम सुकून। इम्तियाज़ अली ताज, 1900-1970। डॉक्टर ने कहा, जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है, सिर्फ तकान की वजह से हरारत हो गई है। इन दिनों आपके शौहर गालिबन काम ज़्यादा करते हैं। बीवी, डॉक्टर साहब इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है, सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम के 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। जभी तो, मेरे ख्याल में दवा से ज़्यादा आराम और सुकून की ज़रूरत है। कारोबार की परेशानियां और उलझनें भुलाकर एक ही रोज़ आराम और सुकून से गुजरा तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी इनकी। 20 मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो, ना किया करो, नसीब दुश्मना सेहत से हाथ धो बैठोगे, मगर खाक असर नहीं होता, हमेशा यही कह देते हैं, क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरह ज़ोर पर है। डॉक्टर बोला, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। बीवी, ये बात आप इन्हें भी समझाएं। मैंने कहा, सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मियाँ बोले, डॉक्टर बोला, जी हाँ, मैंने समझा कर अच्छी तरह ताकीद कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहें। तो क्या मैं ताकीद नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का असर भी तो हो। जी नहीं, अभी इन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर से मेरी हिदायत पर अमल करेंगे। और दवा किस किस वक्त देनी डॉक्टर साहब? जी नहीं, दवा की मुतल्लिक ज़रूरत नहीं, बस आप सिर्फ उनके आराम और सुकून का ख्याल रखिए। ग़िज़ा जो भी देनी है वो मैं लिख चुका हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी। तो फिर इजाज़त, फ़ीस मैं आपको भिजवा दूँगी, इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। बीवी ऊँची आवाज़ से पुकार कर, अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए। एक और बात अर्ज़ कर दूं बेगम साहिबा, मरीज़ के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए, आसाब पर इसका बहुत मुज़र असर पड़ता है, खामोशी आसाब को एक तरह की तकवियत बख्शती है। बीवी, मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखिए, इनके कमरे में परिंदा पर भी ना मारेगा। मुलाजिम आता है। लल्लू बोला, हुजूर, डॉक्टर उठा लो ये बैग। तो आदाब। बीवी, डॉक्टर और मुलाजिम जाते हैं तो करीब आकर बोली, मैंने कहा सो गए क्या? मियाँ, यूं ही चुपका पड़ा हुआ था। बस बस, चुपके ही पड़े रहिए, डॉक्टर बहुत सख्त ताकीद करके गए कि आप बात ना करें, ना ही कोई आपके कमरे में आकर बात करे, इससे भी थकान होती है, तमाम वक्त पूरे आराम और सुकून से गुजारें, समझ गए ना? मियाँ, क्यों, बदन टूट रहा है क्या? कहो तो दबा दूँ। सोने को जी चाह रहा हो तो चली जाऊँ? अच्छी बात है, अगर पीछे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो? अच्छा, बुलाने की घंटी पास रखे जाती हूँ। ओफो, ये घंटी कहाँ गई, रात को मैंने यहाँ आपकी मेज़ पे रखी थी, अल्लाह जाने कौन अल्लाह मारा मेरी चीज़ों को उलट पलट करता रहता है। इतने में कुंडी की आवाज़ आती है, कौन है ये नामुराद? अरे लल्लू, देखियो तो सही, ये कौन किवाड़ तोड़े डाल रहा है? लल्लू दूर से बोला, सक्का है बीवी जी। सक्का? घर में बहरे बसते हैं, कमबख्त इस ज़ोर से कुंडी खटखटाता है, अल्लाह मारों को इतना भी ख्याल नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है, डॉक्टर ने ताकीद कर रखी कि शोरगुल ना होने पाए, और इससे कहो ये क्या वक्त है पानी लाने का, अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई, कल से इतनी देर में आए ना तो नौकरी से अलग कर दूंगी। मैं नामुराद को 20 मरतबा कहला चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हुआ करे, कान पर जूँ ही नहीं रेंगती। मियाँ, अरे भैया बख्शो भी इसे। बख्शूँ कैसे, ज़रा तरह दो तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। क्यों जी, क्या ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है? लल्लू से कहूँ आकर दबा दें? ये देखो, यहाँ अंगीठी पर रखी है, आप बताइए
آپ ہی آپ کہاں سے آ گئی ہے؟ پاؤں تھے اس کے کیا؟ یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں۔ کمبخت نے قسم کھا رکھی کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہیں رہنے دے گا۔ اللہ جانے نامراد میری چیزوں کو ہاتھ ہی کیوں لگاتا ہے۔ للو، ارے او للو۔ میاں، ارے بھائی کیوں نہا غل مچا رہی ہو؟ گھنٹی رات میں نے خود ہی میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پہ رکھ دی تھی۔ تم نے؟ اے ہے وہ کیوں؟ ارے بھائی ننا بار بار بجائے جا رہا تھا، میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ للو نے آ کر کہا، مجھے بلائے بیوی جی؟ کمبخت، اتنی دیر سے میں آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ آپ نے ریٹھے گھٹنے کو کہا تھا نا جی، وہ گودام میں ڈھونڈ رہا تھا۔ میاں، بیوی، صبح سویرے کہا تھا کمبخت، تجھے اب تک ریٹھے نہیں مل چکے؟ جی مہلت ہی اب ملی ہے، ادھر گودام میں جاتا ہوں، ادھر کوئی بلا لیتا ہے۔ ہاں بڑا کام رہتا ہے نا بیچارے کو، سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ بھاگ نکل یہاں سے، جا کر ریٹھے ڈھونڈ۔ للو جاتا ہے۔ بیوی، تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرہانے رکھ جاتی ہوں۔ میاں کرہا کر بولا، کواڑ بند کرتی جانا۔ اے ہے، پیچھے اکیلے میں تمہارا جی نہ گھبرا جائے۔ ارے نہیں بابا۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں؟ کہاں گیا ان کا کاغذ؟ آئیے لو، یہ نیچے پڑا ہے، ابھی کوڑے میں چلا جاتا تو۔ مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگو دانے کی کھیر، یخنی، کیا تیار کرا دوں اس وقت کے لیے؟ جو جی چاہے تمہارا۔ لو، اس میں میرا جی چاہنے کا کیا سوال؟ کھانا آپ کو ہے یا مجھ کو؟ ساگو دانا بنا دینا تھوڑا سا۔ بس اس سے کیا بنے گا؟ یخنی پی لیتے تھوڑی سی، چوزے کی یخنی بنوا دیتی ہوں، مقوی غذا ہے۔ چلو بنوا دو۔ بیوی دو قدم چلتی ہے۔ اے مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، تو چوزہ بازار سے منگوانا ہوگا نا اس للو سے، اللہ مارے کو جانتے تو ہو تم، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو کر رہتا ہے۔ تو پھر یوں کرتی ہوں۔ اتنے میں سہن میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے۔ ارے بھائی اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی؟ ننا ہے آپ کا، عید کے روز میلے میں سے کھلونا گاڑی لے آیا تھا، نہ اس کمبخت کا اس سے دل بھرتا ہے اور نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے۔ ارے میں نے کہا ننے نہیں مانے گا نامراد، چھوڑ اپنی اس پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے پھر رہا ہے۔ صاحبزادے کا دل کسی اور طرح پر ہونے میں ہی نہیں آتا، چولہے میں جھونک دوں گی اس کمبخت کو۔ اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ ابا بیمار پڑیں، شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ کم نہیں ہوا درد؟ دوا لیتے تو گھٹ جاتا۔ تو میں کیا کہہ رہی ہوں، کھانے کا ہی تو پوچھ رہی تھی۔ پھر ننے کی پٹ پٹ کی آواز، پھر وہی آواز، نہیں مانے گا تو نامراد، ٹھہر تو جا۔ غصے میں جاتی ہے، میاں کرہاتا ہے، دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے، چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ۔ بچہ رونے لگتا ہے، چپ نامراد، اتنا خیال نہیں کہ ابا بیمار پڑے، ڈاکٹر نے کہا کہ شور و غل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی۔ چپ، خبر در جو آواز نکالی، گلا گھونٹ دوں گی۔ بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، کمبخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈھنگا ہے، چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو۔ کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے۔ میاں اس ہنگامے سے زچ ہو کر کرہائے جاتا ہے۔ بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ میاں چونک کر بولتا ہے، ارے بھائی یہ گرد کہاں سے آنے لگی؟ لا حول ولا قوت، ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ملازم، جھاڑو دے رہا ہوں میاں، کمبخت دفع ہو یہاں سے۔ جھاڑو نہ دی تو خفا ہوں گی جی بیوی جی۔ بیوی جی کا بچہ، نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے۔ ملازم جاتا ہے، کواڑ بند کر کے جا۔ میاں کرہا کر چپ ہو جاتا ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے۔ ارے بھائی کہاں گئیں؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ، لا حول ولا قوت۔ پھر میاں خود ہی فون اٹھاتا ہے۔ ہیلو، میں اشفاق بول رہا ہوں، بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں۔ جی جی، اس وقت کمرے میں نہیں ہیں۔ جی نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے جو انہیں بلا لائے، میں علیل ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں گلا بھی خراب ہو، پھر آپ کسی اور وقت فون کر لیجیے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ زور سے فون پٹکتا ہے، بد تہذیب، گستاخ کہیں کی۔ بیوی، مجھے بلایا تھا؟ ہیں ہیں، تم اٹھے کیوں؟ اتنی آوازیں دی کوئی سنے بھی تو؟ توبہ توبہ، لیٹو لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، ارے للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی، بلایا کیوں تھا؟ اتنے میں ہمسائے کے یہاں سے گانا بجنا شروع ہوتا ہے، فون تھا تمہارا۔ کس نے کیا تھا؟ ہوگا بھائی کوئی، اب مجھے کیا پتا۔ جب اٹھ ہی رہے تھے تو نام بھی پوچھ لیتے، کوئی گناہ تھوڑی تھا۔ میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں فون۔ اف، مفت کی الجھن میں ڈال دیا، اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ ارے بھائی، کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا ورنہ مجھے پیغام نہ دیتی وہ۔ تم خدا کے لیے ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، اب میں اسے کیوں روک دوں بھائی؟ بابا ایک رقعہ لکھ کر بھیج دو، کہہ دو کہ میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے لیے آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہیں ہو جائے گی۔ کہہ تو میں دیتی ہوں مگر کہیں چڑھ ہی نہ جائیں وہ۔ تو مناسب الفاظ میں لکھو نا۔ آئے بے سرے گانے کا شور جاری رہتا ہے، میاں کرہا رہا ہے، یک لخت بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ بیوی، آئے کیا ہو گیا ننے کو؟ بچہ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا۔ بیوی زور سے بولی، خط لکھ رہی ہوں، ابھی آتی ہوں، چپ ہو جا۔ لو یک نہ شد دو شد۔ توبہ بھائی، آپ تو بکھلائے دیتے ہیں، انسان ہوں، دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کرا سکتی ہوں؟ ارے نامراد چپ ہو جا، خون نکلا تو کون سی قیامت آ گئی، ابھی آ رہی ہوں، بس دو سطریں لکھ لوں۔ میاں کراتا ہے، بے سرے گانے اور بچے کے رونے کی آواز جاری ہے۔ ارے خط تمہارا ختم نہیں ہوا، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو۔ ارے ابھی ہوا جاتا ہے ختم۔ اسی غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ہاں بچے کی خیر، راہ مولا میں کچھ مل جائے گا فقیر کو۔ لو بس اب انہیں کی کسر رہ گئی تھی، اب بھائی نے میں تو بلا کر لائی نہیں۔ ارے تو خدا کے لیے سے رخصت تو کراؤ۔ او للو، ارے او للو۔ للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ بے سرے گانے میں بچے کے رونے کی آواز اور فقیر کی صدائیں اور ہاون دستے کی دھمک اور شامل ہو جاتی ہے۔ میاں، ہائے ہائے، توبہ توبہ۔ ارے نامراد للو، پھر سے ریٹھے کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو تو رخصت کر دے۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی جی کی آواز نہیں سنتا۔ میاں جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اے میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ ٹوپی اور شیروانی؟ ہاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ اے ہے وہ کیوں؟ آرام اور سکون کے لیے۔ مشق، سوال نمبر ایک، میاں کو آرام کی ضرورت کیوں تھی؟ دو، بیوی نے میاں کے آرام کے لیے کیا کیا جتن کیے؟ تین، میاں کو گھر میں آرام کیوں نہ مل سکا؟ چار، اس ڈرامے میں سرکاری دفتروں کی حالت پر کیا لطیف طنز کیا گیا ہے؟ پانچ، اس ڈرامے میں کون سا کردار آپ کو پسند آیا اور کیوں؟ چھ، ذیل کی عبارت کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ بیسیوں مرتبہ کہہ چکی ہوں، اتنا کام نہ کیا کرو، نہ کیا کرو، نصیب دشمنا صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ مگر خاک اثر نہیں ہوتا، ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں، کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زور پر ہے۔ سات، مندرجہ ذیل محاورات کی وضاحت کیجیے۔ پر نہ مارنا، بدن ٹوٹنا، کان پر جو نہ رینگنا، قیامت آنا، دفتر لکھنا، طرح دینا، دل ہونے میں نہ آنا۔ سوال نمبر آٹھ، درج ذیل پر غور کیجیے۔ یا تنگ نہ کرنا سے نادہ مجھے اتنا، یا چل کے دکھا دے دہن ایسا کمر ایسی۔ لفافہ یا کارڈ آیا، کوئی عورت یا مرد آیا، کوئی مرد یا عورت آئی، میں ہوں یا خدا۔ دیکھیے اب کے فصل اچھی ہو یا نہ، اسے بلواتا ہوں مگر وہ آئے یا نہ آئے۔ اس گلی میں سبا کو بھیجا ہے، یا تو آتی ہے یا نہیں آتی۔ واضح ہو کہ دو یا دو سے زیادہ جملوں یا لفظوں کو ملانے کو عطف کہتے ہیں۔ جن حروف سے یہ کام لیا جاتا ہے انہیں حرف عطف کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا عبارات میں لفظ یا حرف عطف تردید کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اب آپ اسی انداز پر یا کو حرف تردید کے طور پر استعمال کیجیے۔ سمندر کا دل، مرزا ادیب، ولادت 1914، ڈرامہ۔ افراد تمثیل، حسنہ، گھر کی مالکن، شفیع کی ماں، رکھی، حسنہ کی ہمسائی، صغرا، ایک بچی، شبیر، رکھی کا بیٹا، عباس، حسنہ کا شوہر۔ منظر، ایک پرانی طرز کا مختصر سا کمرہ، وسط میں لکڑی کے تین ستون جن کے درمیان ایک جیسا فاصلہ چھوڑا گیا ہے۔ لکڑی کے یہ ستون چھت کا بوجھ اٹھانے کے لیے قائم کیے گئے تھے یا صرف کمرے کو خوبصورت بنانے کی خاطر؟ اس بارے میں کوئی بات وسوخ کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ مختلف وقتوں میں انہیں مختلف انداز سے استعمال کیا گیا ہے۔ آج کل ان میں سے دو کے درمیان ایک ننھا سا جھولنا لٹک رہا ہے اور تیسرے ستون کے ساتھ ایک لالٹین کیل سے لٹکا دی گئی ہے۔ جھولنے کے سامنے دیوار کے ساتھ ایک پلنگ بچھا ہوا ہے جس پر ایک صاف ستھری چادر پڑی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس چادر کو آج ہی صندوق سے نکال کر بچھایا گیا ہے۔ دیواروں پر کچھ رنگین تصویریں بھی نظر آ رہی ہیں۔ ان میں وہ تصویر سب سے زیادہ نمایاں ہے جو پلنگ والی دیوار پر آویزہ ہیں، جس میں ایک صحت مند جاپانی بچہ خود اپنے ہاتھ میں فیڈر اٹھائے دودھ پی رہا ہے۔ پلنگ کی پائتی کے پاس دیواری الماری کے نیچے توپائی کے اوپر ایک خوبصورت ٹائم پیس، گرائپ واٹر کی بوتل اور اوولٹین کا ڈبہ جیسی چیزیں پڑی ہیں۔ دو دروازے ہیں، ان میں ایک تو سیڑھیوں کے اوپر کھلتا ہے جو نیچے گلی میں جاتی ہیں، اور دوسرا ستونوں کے سامنے ہے۔ اس کی دوسری طرف باورچی خانہ ہے۔ ان کے علاوہ سیڑھیوں والے دروازے کے پاس ایک کھڑکی بھی ہے جو گلی میں کھلتی ہے۔ اس وقت کھڑکی اور دونوں دروازے کھلے ہیں۔ ابھی شام ہونے میں کچھ دیر باقی ہے۔ کمرے میں کوئی شخص موجود نہیں۔ پردہ اٹھنے کے چند لمحوں بعد رکھی باورچی خانے سے آتی ہے۔ رکھی ایک دبلی پتلی عورت ہے، سر کے بال پک چکے ہیں۔ ہاتھ میں فیڈر ہے جسے وہ تپائی کے اوپر رکھ دیتی ہے اور خود جھولنے کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ دو تین لمحے وہاں ٹھہرنے اور خالی جھولے کو ہلانے کے بعد وہ سیڑھیوں والے دروازے کی طرف جاتی ہے اور نیچے سیڑھیوں پر نظر ڈالتی ہے۔ حسنہ آتی ہے۔ حسنہ رکھی کی ہم عمر ہوگی، صحت رکھی سے بھی خراب ہے۔ حسنہ نے دونوں ہاتھوں میں دیگچی اٹھا رکھی ہے۔ اوپر آ کر وہ دیگچی فرش پر رکھ دیتی ہے اور ہانپنے لگتی ہے۔ توبہ، خالص دودھ آب حیات ہو گیا آج کل۔ رکھی، پر اتنا دودھ کیا کرنا ہے، ڈیڑھ سیر تو پہلے ہی گھر میں ہے۔ کیا بہو اور پوتے کو دودھ میں لہنانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ تمہیں کیا خبر رکھو، زچہ روٹی تو زیادہ کھاتی نہیں، دودھ پر ہی جیتی ہے، پھر اسے بچے کو بھی تو دودھ پلانا ہوتا ہے۔ رکھی تنزن بولی، جی ہاں، مجھے کیا خبر ہوگی، یہ سات پوتے پوتیاں تو آسمان سے گرے ہیں نا۔ اے ہے اللہ رکھے سب پھولے پھلیں، سو سو برس کی عمر پائیں۔ رکھی بولی، آمین۔ حسنہ، میں کہتی ہوں رکھو، بہو زیادہ دودھ پیے گی تو بچہ بھی موٹا تازہ ہو جائے گا، خوب گورا چٹا، تصویر کی طرف اشارہ کر کے بولی، اس جاپانی بچے جیسا۔ رکھی، ہو جائے گا، تسلی رکھو۔ حسنہ، تم نے فیڈر دھو دیا ہے نا؟ ہاں، وہ پڑا ہے تپائی کے اوپر۔ حسنہ، گرم پانی سے دھویا نا؟ صاف پانی سے دھویا ہے، دیکھو صاف ہو گیا بالکل، اور کیا کہتی ہو؟ رکھی فیڈر اٹھا کر اس کو دکھاتی ہے۔ حسنہ، ہائے میرے ربا، میں نے تاکید کی تھی کہ گرم پانی سے دھونا، کیا خبر، دکاندار نے کہاں رکھا ہوا تھا، کیا کیا الا بلا لگ گیا ہوگا اس پر۔ تم تو پاگل ہو گئی ہو حسنہ، کس طرح چمک رہا ہے، اور کیا کہتی ہو، میں نے تو ہمیشہ اپنے بچوں کے فیڈر صاف پانی سے ہی دھویا کرتی تھی۔ یہ صاف تو ہے مگر، اب بھائی تم جانو۔ رکھی ہاتھ اٹھا کر جھٹک دیتی ہے جیسے اس معاملے میں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں کیا کہوں؟ حسنہ، اچھا میں دھو لوں گی۔ رکھی، وہمی ہو تم وہمی۔ میں وہمی نہیں ہوں رکھو، تمہیں کیا خبر، ڈاکٹر کیا کہا کرتا تھا؟ آواز میں غم کی جھلک، کہتا تھا مائی تیرا لڑکا ٹھیک ہو جائے گا، پرہیز کی بڑی ضرورت ہے، برتنوں کو ذرا گرم پانی سے دھو لیا کرو، اس سے جراثیم مر جاتے ہیں۔ ہر روز سارے برتنوں کو گرم پانی سے دھویا کرتی تھی، پر تقدیر ہی پھوٹ گئی۔ رکھی، وہی ہوتا ہے بہن جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ حسنہ، اللہ کو یہی منظور تھا، آج میرا شفیع زندہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا، اس کی بیوی گود میں بچہ لے کر میکے سے آ رہی ہے، پر وہ دنیا میں ہی نہیں ہے۔ رکھی، صبر کرو بہن، اللہ رکھے یہی محمود کل کو جوان ہوگا۔ بہو نے کیا لکھا ہے؟ حسنہ اپنے خیال میں تھی، صبر ہی کرنا ہوگا۔ اے میں نے پوچھا بہو نے کیا لکھا ہے؟ حسنہ، بہو نے کیا کہا، لکھا کیا ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں لکھا، شرماتی ہے، بڑی شرم والی لڑکی ہے، اس کے بھائی نے لکھا ہے، بچہ بڑا خوبصورت اور پیارا ہے۔ رکھی، جیتا رہے، سو برس جیے۔ حسنہ، بہو کی ماں نے لکھا ہے، بچے کی شکل بالکل باپ جیسی ہے۔ رکھی، اسے دیکھ کر شفیع کو بھول جاؤ گی حسنہ۔ جواں مرگ بیٹے کو کیسے بھول سکتی ہوں میں رکھو، دیکھ لینا دل بہل جائے گا جیرا کی طرح۔ جیرا کو جانتی ہوں نا، وہی تو دائی مرادوں کی بڑی بہن۔ بری تقدیر، اس کا لڑکا بھی ہمارے شفیع کی طرح تھوڑے دن بیمار رہ کر مر گیا تھا۔ 3 مہینے بعد اللہ نے جیرا کو پوتی دے دی، دل بہل گیا، اب رات دن اسی کے چاؤ چوچلوں میں لگی رہتی ہے۔ حسنہ، نوازش کرتے دے گیا ہے بچے کے کیا؟ ہاں 12 ہے نا۔ حسنہ، گن لیے تھے؟ رکھی، گنے بغیر کیسے کہہ سکتی ہوں کہ 12 ہیں۔ اچھا، کہاں رکھے ہیں؟ رکھی، اسی نیلے ٹرنک میں۔ آگے جا کر پلنگ کے نیچے سے نیلے رنگ کا ٹرنک نکالتی ہے، اسی میں بچے کی چیزیں ہیں نا؟ حسنہ بولی، ٹھیک ہے۔ اور سراج مٹھائی بھی دے گیا تھا کیا؟ ہاں، وہ ادھر باورچی خانے میں رکھی ہے۔ اتنی ساری مٹھائی کاہے کو منگوا لی؟ حسنہ، میں نے سوچا بہو اور بچے کو دیکھنے کے لیے ہمسائیاں آئیں گی، بچے آئیں گے، ان کے لیے کچھ منگوا رکھوں۔ رکھی، اے میرے منہ میں تو ابھی سے پانی بھرایا۔ حسنہ، تھوڑی نہیں ہے، پیٹ بھر کر کھا لینا۔ ہائے میرے اللہ۔ رکھی، کیا ہے؟ حسنہ، شام ہو چلی، ابھی کتنا کام باقی ہے، فیڈر دھونا ہے، دودھ ابالنا ہے، اور اوف، وہ تم تو خامخواہ گھبرا رہی ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حسنہ، گاڑی کتنے بجے آتی ہے؟ رکھی، 100 مرتبہ تو بتا چکی ہوں، 4:30 بجے، بار بار بھول جاتی ہوں۔ ذرا وقت تو دیکھو رکھی، 5:30 بج گئے۔ حسنہ، 10 مرتبہ تو کہہ چکی ہوں، گاڑی کبھی کبھی لیٹ بھی ہو جاتی ہے، بس آ ہی رہے ہوں گے وہ لوگ، ابھی دیکھنا یہاں میلہ لگ جائے گا۔ باورچی خانے کا کام تو سمجھو ختم ہو گیا ہے نا؟ رکھی، ختم ہی سمجھو۔ حسنہ، دیکھنا بابا کچھ رہ نہ جائے۔ رکھی، بالکل، تم بے فکر ہو جاؤ بس۔ حسنہ بولی، اچھا لالٹین جلا دو۔ رکھی، میں نے کہا بہو یہ ٹھاٹ دیکھ کر تو حیران ہی رہ جائے گی۔ حیران کیا ہوگی، یہ جھولنا، یہ چیزیں، اور بچے کے کپڑے سے بھرا ہوا ٹرنک، اور کیا چاہیے اسے۔ اچھا اچھا، اب زیادہ باتیں نہ کرو، تھوڑا سا کام کر کے بھاگو یہاں سے۔ کہاں؟ اپنے گھر جاؤ۔ رکھی، اچھا جی، سارا دن کام کرتی رہی، اب کھانے کا وقت آیا تو لاڈلی بی بی فرماتی ہے بھاگو اپنے گھر۔ حسنہ، او ہو، تم تو الٹی بات ہی سمجھتی ہو، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ گھر سے ہو آؤ، صبح سے کام کر رہی ہو۔ رکھی، اب تو مزیدار چیزیں کھا کر ہی جاؤں گی۔ حسنہ، ضرور کھانا، یہ تمہارا ہی تو گھر ہے۔ حسنہ دودھ والی دیگچی اٹھا کر باورچی خانے کی طرف جاتی ہے، اس کے پیچھے رکھی بھی لالٹین لے کر جانے لگتی ہے۔ کمرہ خالی ہو جاتا ہے۔ چند لمحوں کے بعد رکھی لالٹین جلا کر واپس آتی ہے، لالٹین وہی ستون کے ساتھ لٹکا دیتی ہے اور جھولنے کے پاس ٹھہر کر آہستہ آہستہ جھولنے کو جھلانے لگتی ہے۔ سہرا آتی ہے، 10-11 سال کی بچی، گردن میں ڈھولک لٹک رہی ہے۔ رکھی، آؤ سہرا۔ سہرا بولی، خالہ آپا نہیں آئی؟ آ جائے گی۔ سہرا بولی، شام تو ہو گئی ہے، گاڑی لیٹ بھی تو ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ سہرا بولی، ہم ڈھولک بجائیں گے۔ ہاں ضرور بجانا، اور سنو بہت سے بچوں کو لے کر آنا۔ سہرا نے کہا، سارے محلے کے بچوں کو لے کر آ جاؤں گی، آپ نے کیا سمجھا خالہ؟ رکھی نے کہا، ہمارے پاس سارے محلے کے بچوں کے لیے مٹھائی نہیں ہے بابا۔ مٹھائی؟ آہا، اب تو خوش ہو گئی ہوں نا۔ خالہ، بعض بچے بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، میں صرف اپنی بہنوں ہی کو لاؤں گی، شور کرنے سے بھلا کیا فائدہ۔ کیوں بھائی، باقی بچوں نے کیا قصور کیا ہے؟ سہرا موضوع بدل کر بولی، اچھا خالہ، بچہ بڑا پیارا ہے نا؟ ہاں سنا تو یہی ہے۔ اچھا خالہ، میں موڑ پر جا کر انتظار کرتی ہوں آپا کا، جب انہیں دیکھوں گی تو بھاگ کر آپ کو بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے۔ سہرا سیڑھیوں کی طرف جاتی ہے، رکھی وہیں کھڑی ہوتی ہے اور حسنہ آتی ہے۔ وقفہ۔ حسنہ بولی، سہرا ہوگی، صبح سے کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ پھر ٹائم پیس دیکھ کر لہجے میں گھبراہٹ، ہائے اب تو 5:45 بج گئے، کیوں نہیں آیا ابھی تک، کہیں گھڑی تو آگے نہیں ہے؟ پر نہیں، کافی اندھیرا تو ہو گیا ہے، کیوں رکھو؟ رکھی کسی گہری سوچ میں غرق ہے۔ حسنہ بولی، تم کیا سوچ رہی ہو؟ کیا کہا؟ میں نے کہا کیا سوچ رہی ہو؟ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ کچھ نہیں، یوں ہی۔ یوں ہی کیا سوچ رہی ہوں؟ کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کیسے کیسے سہارے مل جاتے ہیں، ایک سہارا ٹوٹ جاتا ہے تو دوسرا سہارا مل جاتا ہے، بیٹا نہ صحیح، پوتا صحیح، پر صدمہ تو سہنا ہی پڑتا ہے نا۔ رکھو، ماں کا دل تو ایک سمندر ہوتا ہے، ایک اتھا سمندر جس میں دکھوں اور غموں کے ہزاروں پہاڑ چپ چاپ سما جاتے ہیں۔ دیکھنے والوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ سمندر کی تہہ میں کیا کچھ ڈوب چکا ہے۔ ماں تو دکھ سہنے اور صبر کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ رکھو، یہاں پر پارٹ 4 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 5 سماعت فرمائیں۔